في محكم كتابه الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وقال سبحانه وتعالى: انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يسلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا في الارض. سیرت پیغمبر اسلام موجودہ سال کی چوتھی تقریر اور مجموعی اعتبار سے تقریر نمبر 101. ہجرت کے بعد پانچویں سال کے اختتامی واقعات اور چھٹے سال کے ابتدائی واقعات بیان کیے جائیں گے، لیکن دو گزارشات کر لی جائیں. پہلی بات تو یہ کہ شاید یہ یاد نہ رہا ہو کہ منگل کی تقریر کا وقت رات کے 9:05 ہے، 9 نہیں. یہ اس لیے گزارش کرنا پڑی کہ ہو سکتا ہے کہ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ ہو کہ اس سال مسلسل تاخیر ہو رہی ہے. اور دوسری گزارش یہ کہ کثیر تعداد میں خصوصاً خارادر سے باہر رہنے والے صاحبان ایمان نے یہ شکایت کی ہے کہ فی الحال رات بہت جلد شروع ہو جاتی ہے، اس لیے 1 کی تقریر وقت تو مناسب ہے، لیکن 1.5 یا 5-7 زیادہ اگر تقریر ہو جائے تو اتنی زیادہ رات گزر جاتی کہ پھر شرکت کرنے کی ہمت اور ارادہ نہیں رہتا، جبکہ خواہش ہے. میں نے خود بھی یہ محسوس کیا کہ گزشتہ 2 تقریباً 1.5-2 کی ہو گئی. وہ مطلب صرف یہ تھا کہ واقعات کا تسلسل کچھ اس طرح کا تھا کہ دوران تقریر اگر بات کو منقطع کر دیا جاتا تو اگلے ہفتے پھر وہ ساری باتیں جگانا پڑ جاتی. لیکن واقعہ کہ میں خود اپنے لیے بھی محسوس کرتا ہوں، جس علاقے سے چل کے یہاں آتا ہوں اسی وقت وہاں پہ اتنا سناٹا اور ویرانہ ہو جاتا ہے کہ قبرستان یاد آتا ہے، چاہیے کہ واپسی میں اتنی تاخیر. تو خیر میری تو اپنی ذمہ داری ہے، لیکن آنے والوں کی زحمت کا خیال کرتے ایک آدھ مہینہ تک ہم اپنی تقریر کو 1 or 1.25 کے درمیان میں ختم کر دیا کریں گے. خیر یہ تو گزارشات اور تمہیدی باتیں تھیں. سیرت رسول مسلسل بیان ہو رہی ہے، اور اب ایک خاص گزارش سیرت رسول کے حالات اور واقعات کے بارے میں، وہ یہ ہے کہ کتابی صورت میں سیرت کو لکھنا اور تقاریر کی صورت میں بیان کرنا اس میں فرق ہے. اور تقریریں بھی اگر مسلسل ہو رہی ہوتی تو بات تو چوکی، لیکن جو وقفہ آ جاتا ہے ہر سال شعبان سے لے کے ربیع الاول تک کا، تو نتیجہ یہ کہ 7 یا 8 ہم کو ہو گئے. بہت سے واقعات ایسے ہیں کہ جو پہلے بیان کر دیے گئے لیکن کسی وجہ سے ابھی بھی ان کی ضرورت پڑ جاتی ہے حالات رسول کے دوران. تو کتاب اگر ہو تو آدمی آرام سے یہ لکھ سکتا کہ یہ چیز کھلا صفحے پہ ایک مرتبہ پھر پڑھ لی جائے. تقریر میں یہ کہنا مشکل ہے، حوالہ تو کیا جا سکتا ہے کہ تقریر نمبر 51 سن لی، لیکن فی الحال جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں ان کے لیے تو ممکن نہیں ہے کہ وہ تقریر نمبر 51 سے اسی وقت سن لیں. تو بعض پرانی باتیں جو بیان ہو گئیں موجودہ حالات کے درمیان کہیں کہیں وضاحت کے لیے اس کو دہرانا پڑے گا. جیسے پچھلی ہی دفعہ جناب سعد ابن معاذ کے وہ تمام متفرق حالات تو سیرت رسول کی ابتدائی تقریروں میں دکھنے ہوئے تھے، انہیں جمع کرنا پڑا تاکہ جو سعد کے حالات میں آخری جملہ پجار قبر کا تھا اس کی اہمیت واضح ہو جائے. تو وہ تمام حضرات کے جو یہ تقاریر یا تو بعد میں بھی سنتے رہتے ہیں یا ان کا حافظہ ماشاءاللہ اتنا طاقتور کہ 6 سال اور 8 سال اور 4 سال پہلے کی بات ان کو اب تک یاد، ان سے میں معذرت خواہ ہوں کہ اب جیسے جیسے تقاریر آگے بڑھیں بعض پرانی باتوں کو کبھی کبھار دہرانا پڑ جائے گا. خصوصاً اس لیے یہ بات مجھے آج اس لیے کہنا پڑی، خصوصاً اس لیے کہ بعض واقعات ایسے ہیں جس کے بارے میں یہی اختلاف ہے علماء میں کہ وہ واقعہ کب پیش آئے، جنگ خندق سے پہلے پیش آیا ہے جنگ خندق کے بعد پیش آئے. تو اب اگر وہ واقعہ پہلے بیان چکا مگر کچھ اور علماء نے کہا ہے کہ وہ واقعہ بعد میں پیش آیا، تو اب جب خندق کے بعد کے حالات بیان ہوں گے اس کی جانب اشارہ تو کرنا پڑے گا. اور یہ تین چار پانچ ایسی چیزیں جن میں یہ اختلاف شدید ہے ان کی تکرار لامحالہ ہو کے رہے گی. کوشش یہی کروں گا کہ ایسی باتوں کو بہت ہی مختصر رکھا جائے. خیر اس تنقیدی باتوں کے بعد اب ایک مرتبہ یہ یاد دلاتے ہوئے کہ جنگ خندق اختتام کو پہنچی اور جنگ خندق سے فوراً بعد اللہ کے حکم سے پیغمبر کو یہودیوں کے آخری قبیلے کے خلاف بھی جہاد کرنا پڑا جو مدینے میں مقیم تھا. دوسرے الفاظ میں یہ کہا جا سکتا کہ جنگ خندق کے بعد جب آخری یہودی قبیلے سے جہاد ہوا اور بنو قریظہ کو بھی مدینے سے نکال دیا گیا، البتہ ان معنوں میں جو تفصیل آپ نے سنی کہ کس طرح سے توریت کے حکم کے مطابق ان کی گردنیں اڑائی گئیں، تو مسلمانوں کو بیک وقت دو فتنے اور دو دشمنوں سے نجات مل گئی. یہودیوں کا مسئلہ ان معنوں میں حل ہو گیا کہ مدینہ ان سے خالی ہو گیا، اور خندق کی لڑائی میں اپنی عبرتناک شکست کے بعد اب کفار مکہ میں اتنا حوصلہ نہ رہا کہ وہ واپس مدینے پہ آ کے کبھی حملہ کریں. تاریخی اعتبار سے بیک وقت یہ دو فائدے حاصل ہو رہے ہیں، مکے کے کافروں سے بھی نجات مل رہی اور مدینے کے یہودیوں کا فتنہ بھی مکمل طور پہ ختم ہو رہا. غزوہ خندق اور غزوہ بنو قریظہ، اب وہ وقت آ گیا کہ مدینے کی اسلامی حکومت کو مستحکم کیا جائے، کیونکہ یہ دو بڑے خطرے دور ہو گئے، ہنگامی وقت گزر چکا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دشمن بالکل خاموش جا کے بیٹھ گیا. مکے والوں نے بہرحال چھیڑ چھاڑ کا سلسلہ تو جاری رکھا، مدینے پہ حملہ کرنے کی ہمت تو ختم ہو گئی، لیکن بہرحال اطراف کے قبیلوں کو اکسایا جاتا تھا، سازشیں کی جاتی تھیں، مختلف لوگوں کو انہیں سازشوں کے لیے بھیجا جاتا تھا، وہ سلسلہ جاری تھا لیکن آمنے سامنے آ کے مقابلے کی ہمت نہ رہی. اور اسی طرح سے یہودی مدینے سے ختم ہو گئے لیکن خیبر میں ان کا بڑا مرکز تو موجود ہے، جب تک کہ وہ مرکز ختم نہیں ہوتا یہودی خطرہ برقرار رہے گا، لیکن مدینے کی حد تک کم از کم حالات بالکل ٹھیک ہو چکے ہیں. اسی دوران اب اسی حوالے سے دو واقعات اور پیش آئے، ان دو واقعات نے بھی مدینے کے حالات کو بہتر بنانے میں بڑا نمایاں کردار ادا کیا. لیکن وہ دو حالات کیا، بہت سرسری علماء نے ان کو لکھا ہے اور آگے بڑھ گئے، اس لیے کہ سیرت کی کتابوں میں اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں. لیکن جب ہم باقاعدہ انالیسس کرتے ہیں اور تجزیہ کرتے ہیں تو یہ دو واقعات بھی اس اعتبار سے بڑے اہم کہ ان سے یہ پتا چلتا کہ پیغمبر اسلام کس طرح سے بر وقت ان واقعات کا ایسا جواب دیا کہ پھر دشمنوں کی چھوٹی موٹی سازشیں بھی کمزور پڑ گئیں. وہ دو واقعات کیا ہے، اعرابی کا مدینے میں قتل رسول کے ارادے سے آنا اور سلام ابن ابوالعبل عقیق کا قتل. اب ان دو کی تفصیل، لیکن اس سے پہلے ایک آخری ٹکڑا سن لیا جائے غزوہ بنو قریظہ کے حالات کا. یہودی قبیلہ سارا مارا گیا، پیغمبر واپس شہر مدینہ کی جانب آ رہے ہیں. مدینے میں آنے کے بعد پیغمبر کو پھر وہ افسوسناک خبر ملی کہ سعد ابن معاذ کی طبیعت اور خراب ہو گئی. لیکن اس یہودی قبیلے سے جنگ کے نتیجے پیغمبر اسلام کی ازواج میں ایک اور زوجہ کا اضافہ ہوا جن کا نام ہے جناب ریحانہ خاتون. البتہ جناب ریحانہ خاتون کا واقعہ خود اپنی جگہ پہ ذرا اختلافی واقعہ، کچھ علماء اس واقعے کو مانتے ہیں کچھ مانتے ہی نہیں، اور جو علماء اس واقعے کو تسلیم کرتے ہیں ان میں بھی یہ اختلاف ہے کہ بات کہتے ہیں کہ جناب ریحانہ خاتون پیغمبر اسلام کی کنیز تھی اور بات کہتے ہیں کہ یہ پیغمبر کی زوجہ تھی. علامہ مجلسی نے حیات القلوب جناب ریحانہ خاتون کا واقعہ بڑے سرسری طور پہ لکھا، لیکن باقی علماء نے اس میں تفصیل دی ہے اور اسی تفصیل کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ واقعہ پیش کیا جا رہا کہ غزوہ بنو قریظہ کے اختتام پر بنو قریظہ کی جو عورتیں گرفتار ہوئیں انہیں پھر یا آزاد کر دیا گیا یا یا مسلمانوں کی تنیزی میں دیا گیا اور ان مسلمانوں نے بعد میں ان کو آزاد کر دیا. اب انہی عورتوں میں ایک ایسی عورت ہے کہ جو بنیادی طور پر اس قبیلے کی نہیں ہے, ان کا تعلق یہودیوں کے ایک اور قبیلے سے تھا, وہ دوسرا والا قبیلہ بنو نضیر جسے پیغمبر نے مدینے سے جلا وطن دیا تھا, لیکن شادی ان کی بنو قریظہ میں ہوئی. جب بنو قریظہ کے سارے مرد مارے گئے تو اب جناب ریحانہ خاتون جن کا اصلی تعلق اس قبیلے سے ہے ہی نہیں, ان کا مسئلہ پیش آیا. اور کیونکہ وہ مدینے میں کافی عرصے سے رہ رہی, یعنی ان کا مہکا بھی وہ قبیلہ ہے یہودیوں کا جو مدینے میں رہتا اور ان کے سسرال بھی یہ قبیلہ, تو بہت ہی مختصر جو تاریخی واقعہ ہے انہوں نے اسلام قبول کر دی, اور اسلام قبول کرنے کے بعد ان کی شادی پیغمبر اسلام سے ہوئی. یہاں تک تو واقعے کے اندر کوئی خاص بات نہیں. پیغمبر اسلام شادی کے فوراً بعد انہیں کوئی مکان دے کے نہیں دیا, کسی حجرے میں نہیں ٹھہرایا, بلکہ مدینے کے قبیلے بنو نجار کے گھر میں رکھا. یہ بات اس سے پہلے کئی دفعہ بیان ہو چکی کہ پیغمبر اسلام کا طریقہ کار یہ تھا کہ جب کسی بیوی سے شادی کرتے پھر ان کے لیے حجرہ بنایا جاتا تھا مسجد النبی کے اطراف. جناب ریحانہ خاتون پیغمبر اسلام نے شادی کے بعد انہیں کسی مسلمان کے گھر میں رکھا. پھر تاریخ کا جملہ آیا وضرب لہ الحجاب, یعنی ایک اعتبار سے یہ واقعہ اس لیے عجیب کہ پیغمبر کی بیویوں میں واحد بیوی جن کے بارے میں یہ روایت آئی کہ ان کو طلاق ملی. یہ دوسری بات ہے کہ طلاق کے بعد پیغمبر نے پھر رجوع کر لی, اس لیے ان کا واقعہ ذرا اہم بنا. جب جناب ریحانہ خاتون کو پیغمبر نے مسلمان کر کے پھر شادی ہوئی اور ایک گھر میں رکھا تو ساتھ میں وہ حکم بھی دیا کہ مسلمان ہونے کے بعد اب تمہیں حجاب کرنا پڑے گا. وضرب لہ الحجاب, ان کے لیے حکم حجاب دیا کہ تمہیں پردے کی مکمل پابندی کرنا, کیونکہ ایک سال پہلے بلکہ اسی سال جس سال جنگ خندق ہوئی پردے کا حکم آ چکا تھا عالم اسلام میں اور تمام مسلمان عورتوں کو پردہ کرنا واجب ہو گیا تھا. تاریخوں میں لکھا کہ جناب ریحانہ خاتون کے لیے پردے کی زندگی بڑی مشکل ہو گئی. وہ یہودی ماحول کی رہنے والی مہکے اور سسرال دونوں میں کوئی تصور نہیں پردے کا, اور اسلام لاتے ہی فوراً شادی ہوئی اور شادی ہوتے ہی فوراً اس میں پردہ آ گئی. چنانچہ ان کے لیے پیغمبر کے گھر میں رہنا مشکل ہو گیا اور انہوں نے پیغمبر سے مطالبہ طلاق کیا, کیونکہ طلاق کا مطالبہ انہی کی جانب سے تھا اس لیے پیغمبر اسلام نے ان کو طلاق دے دی. ویسے تو شریعت میں یہ مرد کا حق وہ طلاق دے یا نہ دے, عورت زیادہ سے زیادہ مطالبہ کر سکتی, اس سے زیادہ نہیں, وہ عام حالات ہیں. ہاں اگر کسی عورت سے ظلم ہو رہا وہ ظلم کے جو اسلام کی نگاہ برداشت کرنا واجب نہیں, اس کے نان و نفسے میں کمی کی جا رہی یا اسے مارا پیٹا جا رہا یا اس سے بہت زیادہ گھر کا کام لیا جا رہا تو پھر تو عورت طلاق لے سکتی, وہ ایک الگ طریقہ. لیکن عام حالات میں جب شوہر کی جانب سے کوئی ظلم و ستم نہ ہو تو عورت کو حق سے طلاق نہیں. پھر بھی جناب ریحانہ خاتون جب یہ کہتی کہ مجھے اس طرح کی زندگی نہیں گزارنا تو پیغمبر اسلام نے ان کو طلاق دے دی. طلاق کے بعد پھر ان کو یہ اندازہ اور احساس ہوا کہ میں نے یہ کتنی بڑی غلطی کر دی. چنانچہ پیغمبر کے پاس آتی, بہت مختصر تاریخ ہے اور میں اس کی تفصیل اپنی طرف سے بڑھا نہیں سکتا, صرف کتاب کے جملے دہرا رہا ہوں, اور پیغمبر کے پاس آ کے اتنا روئی دھوئی کہ پیغمبر اسلام کو ایک مرتبہ پھر ان پہ رحم آ گئے اور دوبارہ یا نکاح کر لیا یا اسی طلاق کے حصے میں رجوع کر لیا, اختلاف تو موجود ہے روایتوں. اور پھر جناب ریحانہ خاتون اس کے بعد اسی طرح کی زندگی گزاری جس طرح کی زندگی پیغمبر کی ایک بیوی کو گزارنا چاہیے, یہاں تک کہ سن 10 ہجری جب اللہ کے رسول آخری حج کے لیے گئے اور غدیر خم کا اعلان کر کے واپس مدینے آئے, اس کے چند دنوں کے بعد ان کا انتقال ہو گیا اور جنت البقیع میں ان کو اسی احاطے میں دفن کیا گیا جہاں باقی ازواج رسول کی قبریں اب تک موجود ہیں. اور یہ بات ہر اس شخص کو معلوم ہے جو ذرا سی توجہ دے کہ ان کا انتقال جو تاریخوں میں لکھا تو یہ وہی تاریخیں ہیں جس کے فوراً بعد پیغمبر کا انتقال ہوا. پیغمبر واپس آئے مدینے اور 1.5 مہینے کے اندر خود پیغمبر کا انتقال ہو گیا, جس کا مطلب یہ ہے کہ جناب ریحانہ خاتون اور پیغمبر کے انتقال میں بہت کم فاصلہ, دوسرے الفاظ میں یہ کہا جا سکتا کہ پیغمبر کی زندگی انتقال کرنے والی بیویوں میں یہ سب سے آخری بیوی ہے. یہ ہے جناب ریحانہ خاتون کا مختصر کا واقعہ, جس کے اندر قابل توجہ بات صرف یہی کہ ان کا برقعہ نہ کرنے پہ اصرار کرنا, اور پیغمبر اسلام سے ان کو کوئی شکایت نہیں, کسی قسم کا کوئی شکوا نہیں, اختلاف صرف پردے کا مسئلہ بن رہا. پیغمبر نے یہ خیال کیے بغیر کہ مثلاً اس میں پیغمبر کی عزت اور احترام بھی تو شامل ہو سکتا, پیغمبر کے خاندان کی توہین بھی تو آ سکتی کہ میری کوئی بیوی مجھ سے طلاق مانگی. لیکن دیکھیے دو چیزیں پیغمبر کے سامنے آ گئے, یا پیغمبر پردے کے معاملے میں نرمی اختیار کرے, اور یہ کہ اپنی اور اپنے خاندان کی اور رسالت کی ذمہ داریوں کا احترام کرے. یعنی یہ جھوٹی ایک قسم کی عزت ہوتی, لوگ کیا کہیں گے, معاشرہ کیا باتیں بنائے گا, فلا آدمی کے گھر میں طلاق ہوگی. پیغمبر کے سامنے یہ دو طریقے, اگر پیغمبر جناب ریحانہ خاتون کی فرمائش کو قبول کر اور پردے کے مسئلے میں ذرا بھی نرمی اختیار کریں تو اور انہیں پیغمبر سے کوئی شکوہ اور شکایت نہیں, وہ پیغمبر کے گھر میں ہمیشہ رہنے کو تیار, مگر اس حجاب کے ساتھ نہیں, اس پردے کے ساتھ نہیں. لیکن تاریخ نے یہ بتایا کہ پیغمبر کی نگاہ میں یہ حجاب اور پردے کا حکم اتنا اہم بنا کہ پیغمبر نے یہ بھی خیال نہ کیا کہ لوگ کیا کہیں گے, یہ بھی خیال نہ کیا کہ اس میں کہیں رسالت پر قسم قسم کی تہمتیں اور الزام نہ لگ جائیں, یہ بھی خیال نہ کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس طلاق کی بنیاد پر لوگ پیغمبر ہی کے اخلاق اور سیرت کے اوپر حملہ کر دیں. پیغمبر اسلام نے یہ بھی خیال نہ کیا کہ میں اگر اپنی بیویوں کو طلاق دینے لگا تو باقی عام لوگوں کی کیا حالت ہوگی. نہیں, پردے کا مسئلہ اتنا سخت مسئلہ کہ پیغمبر طلاق دینے کو گوارا کر رہے ہیں, لیکن کون سی طلاق, جسے خود رسول نے یہ فرمایا کہ اللہ کو حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسند چیز طلاق محسوس ہوتی. کون سی طلاق جس کے بارے میں خود پیغمبر نے یہ ارشاد فرمایا کہ اس دنیا پروردگار کو سب سے زیادہ ناپسند وہ گھر جس کے اندر طلاق واقع ہو رہی. یہ ساری خدا کی ناپسندیدہ باتیں اس کے گھر میں ہو رہی جو حبیب خدا, جو خدا کا محبوب ہے, جو خدا سے محبت کرتا اور خدا اس سے محبت کرتا, اسی کے گھر میں ہر وہ بات ہو رہی ہے جو خدا کو ناپسند ہے. اس موقع پر فقط اس لیے کہ بہرحال یہ ناپسندیدگی اپنی جگہ, پردے کا مسئلہ اس سے زیادہ اہم, اس میں کسی قسم کی رعایت نہیں مل سکتی, چاہے وہ پیغمبر کی بیوی ہی کیوں نہ ہو, چاہے وہ پیغمبر کی وہ زوجہ ہی کیوں نہ ہو. جو بہرحال عام مسلمانوں کی ماں, اور جب ماں کا رشتہ آئے گا تو ان کی بے پردگی بہنوں میں وہ خرابی نہیں لا سکتی جو ایک ایسی عورت کی بے پردگی لا سکتی جس کے اور ہمارے درمیان تقدس کا رشتہ نہ ہو. اس کے باوجود پیغمبر دیکھ بھی رہے کہ میری بیوی اب مسلمانوں کی نگاہ میں کتنے مقدس ہے, کوئی برا خیال چاہے ذہنوں میں نہ آئے, مگر پردے کا حکم اتنا اہم, ایک طرف اللہ کا رسول اس مسئلے میں اتنا سخت ہم کو نظر آئے کہ طلاق تک دینے کو تیار ہو جائے, تو دوسری جانب آپ خود سوچ سکتے کہ جب ہمارے ماحول اور معاشرے پیغمبر اسلام اس بے پردگی کو دیکھتے ہیں. میں یہاں پہ جو جملہ کہہ رہا ہوں ایک خاص چیز اپنے ذہن میں رکھ کر, اس بے پردگی کو دیکھتے ہوں جو پردے دار گھروں میں بھی نظر آتی ہے. دیکھیے ایک تو معاشرے کے وہ لوگ ہیں جو ہیں بے پردہ, جنہوں نے اعلان بغاوت کیا ہوا, جنہوں نے شریعت کو ماننے سے انکار کیا ہوا, لیکن ان سے زیادہ رحم, ان سے زیادہ افسوس اور ان سے زیادہ تعجب ان لوگوں پر ہوتا جو اپنے آپ کو پردیدار کہتے ہیں, جو اپنے آپ کو پردیدار سمجھتے ہیں, جو ظاہری اعتبار سے خدا اور رسول کی بات ماننے کو تیار, لیکن اس کے باوجود ان کے ذہنوں میں ایسا لگ رہا کہ اس مسئلے کی اہمیت نہیں. یہ بھی رسم و رواج کی چیز بنا دی گئی کہ کراچی میں کچھ علاقوں میں کچھ محلوں میں پردہ شروع ہوا تو دیکھا دیکھی ہم بھی پردہ کر رہے ہیں. ابھی تک اسے اللہ کا حکم سمجھ کر, خوشنودی رسول کا ذریعہ سمجھ کر, امام اور شہزادی کو اپنے سے راضی کرنے والی چیز سمجھ کے غالباً انجام نہیں دیا جا رہا, ورنہ اس قسم کی مثالیں اور واقعات ہمارے ساتھ نہ کہ جس کا نشانہ میں خود بھی بنتا ہوں اور باقی گواہیاں بھی ملتی رہتی. سفر حج ایک مقدس ترین سفر, جہاں انسان جاتا ہی اس لیے کہ اپنی گزشتہ زندگی کے گناہوں کو معاف کرایا جائے, لیکن کتنی عجیب بات ہوتی کہ گناہوں کو معاف کرانے والے سفر میں لوگ اتنے گناہ کر لیتے ہیں کہ پہلے گناہ کیا معاف ہوں گے, دو گناہ اور تین گناہ اور چار گناہ مزید گناہوں کو اپنے ساتھ لے کے آتے ہیں. میں خود ہر سال دیکھتا رہتا ہوں, میرا خود اختلاف ہوتا رہتا, میں خود بھی جانتا ہوں کہ اسی وجہ سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو اس بات پر راضی ہی نہیں کہ مثلاً اس قافلے میں سفر حج کریں جس میں میں شامل, اس لیے کہ اپنی حد تک پوری احتیاط کے باوجود یہ دیکھا جاتا حج پہ جا رہے ہیں محرم و نامحرم پردہ اور بے پردگی اس کا تصور ذہنوں سے نکال دیا جاتا کتنے ہی ایسے گھرانوں سے وہاں پہ جھگڑا ہوتا کہ کرائے میں جب تک ہم ان کو دیکھیں بڑے متاثر کہ بڑے مذہبی لوگ متقی ہیں پرہیزگار ہیں دیندار ہیں کہ یہاں پردہ بھی اور وہاں پہ اسی پردے پہ جھگڑا ہوتا 40 دن کا قیام ہمیں تو وہی رہنا ہے کہ جہاں ہمارے مرد رہ رہے ہیں یہ خیال کیے بغیر کہ وہ محرم ہے یا نامحرم اور یہ خیال کیے بغیر کہ یہ تو ناممکن حج کے اوپر یہ تو ناممکن سوائے اس کے کہ کوئی لکھپتی جا رہا کہ خاص اس کے لیے الگ کمرہ وہاں تو بغیر کسی رشتے داری کے سب کو ساتھ رہنا پڑتا ہماری جانب سے پابندی ہوتی مرد الگ عورتیں الگ روزانہ صبح و شام کسی بات پہ کتنے جھگڑے ہوتے رہتے ہیں مجھے معلوم میں دیکھتا ہوں اور پھر جو کچھ یہاں دیکھا وہ تو خیر کم لیکن جو اطلاعات ہیں میرے پاس لوگ مشہد جاتے ہیں گھوم جاتے ہیں کربلا اور نجف جاتے ہیں معصوم کے روزے کی زیارت کو جا رہے ہیں اس وقت تو ہر وہ کام کرنا چاہیے جو امام کو خوش کرے اور ہر اس عمل سے گریز کرنا چاہیے کہ جو امام کو ناراض کرے لیکن انداز تو وہاں مسافر خانوں میں رہائش اختیار کی جاتی کہ ایسا لگ رہا کہ یہ ذہنوں سے تصور تک نکل چکا کہ امام کو خوش کرنا بھی کوئی عمل ذہنوں سے یہ تصور تک نکل چکا کہ حجاب کی بھی اسلام میں کوئی اہمیت ہے. یاد رکھیے بالکل واضح مسئلہ کہ اگر واقع جو بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یہ ممکن ہی نہیں کہ انسان وہاں پردے کی پوری پوری پابندی کر جو اکثر طریقہ ہے کہ قافلے گئے ایک کمرہ ملا اس میں عورتیں مرد ایک ساتھ چلے گئے یہ سمجھ کے کہ رشتے داری یہ رشتے داریاں نہیں چلتی خصوصاً وہ رشتے داریاں کہ جو ہمارے ماحول اور معاشرے میں شادی بہنوئی زیور دھاوت چند محنت کے لیے بے پردہ آنا اسلام اسے بھی برداشت کرنے کو تیار نہیں ہو جائیے کہ ساتھ ایک ہی کمرے میں اٹھنا بیٹھنا رکھا جائے لیکن اگر واقعاً کوئی کہے کہ ممکن ہی نہیں تو یاد رکھیے کہ پھر زیارت کرنا غلط ہو جائے گا زیارت کا سفر جائز سفر نہیں رہے گا زیارت کا سفر اپنی تمام تر تاکید کے باوجود مستحب سفر اور پردے کی پابندی کرنا واجب ہر وہ مستحب جس کی وجہ سے واجب چھوٹ رہا شریعت میں وہ مستحب غلط ہو جاتا شریعت میں وہ مستحب ثابت ہو جاتا شریعت میں وہ مستحب معاف ہو جاتا تو زیارت امام اگر کوئی شخص سنجیدگی سے یہ سمجھتا کہ پردے کی وہ پابندی کی ہی نہیں جا سکتی تو اس کے لیے جناب اویس قرنی کی مثال دے کر کہ ساری زندگی پیغمبر کی زیارت اس لیے نہ کی کہ ماں راضی نہیں اور ماں کا حکم ماننا واجب تھا زیارت رسول مستحب تھی پیغمبر خود بھی زندہ بنف سے نفیس مدینے کے اندر موجود مگر اویس قرنی زیارت رسول کو ترک کر رہے ہیں ماں کے حکم کے اوپر وہی اصول آج بھی کہ اگر معصوم کی زیارت کی خاطر بے پردگی ہو رہی تو معصوم کی زیارت کے سفر پہ جانا غلط لفظ حرام بھی استعمال کیا جا سکتا ہے لیکن میں اس لفظ کو استعمال نہیں کر رہا تو غلط ہے اس بات کا خیال رکھیے گا کہ ٹرین کے سفر میں بسوں کے سفر میں مسافر خانوں کے قیام میں اور ہر جگہ حکم شریعت بالکل اسی انداز سے باقی اور برقرار جس انداز سے شہر کراچی کے اندر کوئی اس کے اندر کسی قسم کی لچک نہیں یہ تو ضمنی بات آگے یہ دیکھتے ہوئے کہ پیغمبر اسلام نے پردے کے مسئلے پر اتنا سخت موقف اختیار دیا اور اتنا سخت اسٹینڈ لے لیا کہ اپنی بیوی کو طلاق دینا برداشت کر لیا مگر پردے میں کسی قسم کی نرمی کے قائل نہ ہوئے اور وہ بھی ایسی عورت کے ساتھ. یہ بھی دیکھیے کہ ایک ہمارے گھر والے جو پیدا ہی ہوئے ایمان اور محبت اہل بیت کے ساتھ ان کے لیے مشکل ہو رہا اہل بیت کو راضی کرنا اپنا آرام زیادہ پسند ہے مرضی اہل بیت کے مقابلے سے. بھائی یہ آرام ہی کی تو بات ٹرین میں پردہ کیوں نہیں ہو سکتا لیکن یہی بات کہ تھوڑی زحمت ہو زحمت گوارا نہیں ہے بے شک امام ناراض ہو جائے ہمارا آرام امام کی مرضی سے زیادہ اہمیت رکھتا امام ناراض ہو جائے تو کیا آرام ہے لیکن جو ہم کو آرام چاہیے اس میں کمی نہ آئے. اور وہاں ریحانہ خاتون کون کہ جن کی ساری زندگی یہودیت میں گزری جنہوں نے جب سے آنکھ کھولی ہے اس وقت سے پیغمبر سے شادی ہونے تک ان کے پاس تصور بھی نہیں ہے حجاب کا ان کو جو ایک دم سے حجاب کرنا پڑا تو زحمت ہو رہی ہو اور کئی ہزار گنا زیادہ زحمت ہماری عورتوں کے مقابلے میں اس کے باوجود پیغمبر وہاں رعایت دینے کو تیار نہیں ہوئے تو ہمارے یہاں کی خواتین یہ کیسے سمجھ سکتی اور ان خواتین کے ساتھ کے مرد یہ کیسے خیال کر سکتے کہ اس پاک اور پاکیزہ اور مقدس سفر میں ہر قسم کے گناہوں کی چھوٹ مل جائے خصوصاً بے پردگی جیسا گناہ بس اتنا ہی کافی ہے. اس لیے کہ مجلس میں تو اس عنوان پر اور زیادہ بات کی جا سکتی مگر سیرت رسول اصل واقعات جو ہے وہ رہے جا رہے ہیں جگہ جگہ رک کے مجھے توجہ تو آپ کی مبذول کرانا پڑتی ہے, سیرت رسول سے ہماری آج کی زندگی کا تعلق, مگر بہرحال اس کی خاطر پورا کا پورا وقت اس موضوع پہ نہیں دیا جائے گا. یہ جناب ریحانہ خاتون کا واقعہ تھا جس نے اہمیت پردے کو بیان کر دیا اور یہ بتا دیا کہ رسول اس کی خاطر سلامت دینے کو تیار ہے. بہرحال ریحانہ خاتون کا واقعہ بنو قریظہ کی لڑائی کا اختتامی واقعہ, اب اس کے بعد یہودیوں کا مدینے سے مکمل طور پہ خاتمہ ہو گیا اور مکے کے کافروں کی کمر ٹوٹ گئی کہ اب وہ دوبارہ خندق کے بعد واپس مدینہ نہیں آ سکتے. لیکن ابھی مکے سے سازشوں کا سلسلہ جاری, چنانچہ تمام تاریخوں نے اس واقعے کو لکھا کہ یہ دیکھ کر کہ مدینہ پہ حملہ ناممکن, اب سرداران مکہ یہ سازش اختیار کی کہ کسی طریقے سے چھپ چھپا کے پیغمبر پہ حملہ کیا جائے, جو آج کی اصطلاح میں مثلا یہ دہشت گردی کہلاتا. اب ڈائریکٹ یا آمنے سامنے تو ہم حملہ نہیں کر سکتے, خندق کی لڑائی کمر توڑ گئی ہے مکے والوں, لیکن پیغمبر کو تو قتل کرایا جا سکتا. چنانچہ تمام تاریخوں میں ہے کہ جنگ خندق کے فوراً بعد سن 5 ہجری کے اختتام سے ایک دن مکے میں خانہ کعبہ کے صحن سردار مکہ ابو سفیان نے کھڑے ہو کے یہ اعلان کیا کہ اگر کوئی شخص مدینے جا کے محمد کو قتل کر کے آ جائے تو میں اسے منہ مانگا انعام دینے کو تیار ہوں. اور باقاعدہ اس کی تقریر ہے تاریخ کے اوراق پر کہ وہ کہہ رہا کہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کس طرح سے اس محمد کا خاتمہ کروں, اس لیے کہ اب موج لے کے جانا یہ تو محال ہو گیا, کوئی میرا دل خوش کرے میں منہ مانگا انعام دوں گا. اچھا جو مکے کے لوگ ہیں ان میں سے کوئی کھڑا نہیں ہوا, اس لیے کہ یہ سب جان چکے ہیں کہ مدینے میں پیغمبر پہ حملہ کرنا کتنا مشکل. لیکن ایک اعرابی مکہ خانہ کعبہ کی وجہ سے ہر وقت باہر سے آنے والوں کا بھی مرکز بنا رہتا تھا, اس نے اکثریت اجنبی لوگوں کی ہوتی, ایک اعرابی نے یہ جملہ سنا, منہ مانگا انعام مل رہا, وہ فوراً آگے آئے اور کہا کہ اے سردار مکہ, اگر آپ انعام کے ساتھ ایک وعدہ اور کر لیں کہ میرے بیوی بچوں کا خیال آپ کریں گے اور اگر مجھے کوئی نقصان پہنچ گیا تو اس کی ساری ذمہ داری آپ لیں گے تو میں اس مہم کو انجام دینے کو تیار ہوں. سردار مکہ نے وعدہ کر لیا کہ تمہارا منہ مانگا انعام بھی موجود اور تمہارے گھر والوں کی تمام تر ذمہ داریاں تمہاری واپسی تک میرے سپرد, اور اگر تم واپس نہ آ سکے تو جب تک وہ زندہ. اب اعرابی اس وعدے اور وعید کے بعد تیار ہو کے مدینے کی جانب چلتا. یہ واقعہ بہت ہی مختصر واقعہ اور واقعات کے اعتبار سے اس میں کوئی خاص تجسس نہیں, لیکن کیونکہ اس کے بعد پیغمبر اسلام کا عمل ایسا جسے سمجھنا ضروری, تاکہ یہ پتہ چلے کہ اسلام کی وہ تصویر بھی غلط ہے جو ہمیں پیش کی جاتی کہ ہر جگہ معافی دیے جاؤ, اس لیے میں یہ واقعہ بتا رہا ہوں. عربی چلا مدینے میں داخل ہوا, پوچھا لوگوں سے کہ تمہارا رسول کہاں, اس وقت پیغمبر اسلام اتفاق سے مسجد النبوی میں نہیں تھے بلکہ قبیلہ عبد الاشل کی مسجد میں گئے ہوئے تھے. یہ کون سا قبیلہ ہے؟ بنو عبد الاشل, وہی سعد ابن معاذ کا قبیلہ, وہ سعد جن کے انتقال کے حالات پچھلی تقریب میں آپ نے سنے. پیغمبر اس مسجد میں گئے ہوئے تھے, چنانچہ یہ عربی اس مسجد کی جانب چلا, چھوٹی سی مسجد, اونٹ کو مسجد کے باہر باندھا اور مسجد میں داخل ہوا. جیسے ہی مسجد میں داخل ہوا پیغمبر اسلام سامنے ہی بیٹھے, سمجھ تو گیا کہ یہی شخص مجھے رسول لگ رہا, مگر ایک مرتبہ با آواز بلند تصدیق کے لیے کنفرم کرنے کے لیے سوال کرتا کہ تم میں عبد المطلب کا بیٹا کون. اس اسنا اسی دوران جو لوگ پیغمبر کے اطراف میں بیٹھے تھے جن میں جناب اسید بھی تھے, سعد ابن معاذ کے وہ چچازاد بھائی جنہوں نے سعد سے کچھ منٹ پہلے اسلام قبول کیا پچھلی تقریب, وہ بھی قریب میں تھے. پیغمبر نے کہا اس شخص کو غور سے دیکھو, یہ وہ ہے کہ جو مجھ پر قتل کے ارادے سے میرے قریب آنا چاہتا, مجھے قتل کا ارادہ اپنے دل میں رکھ کے آگے بڑھ رہا. اتنی دیر میں عربی نے سوال کیا کہ تم میں عبد المطلب کا بیٹا کون. پیغمبر نے فرمایا انا ابن عبد المطلب, میں ہوں عبد المطلب کا بیٹا. اتنا سنتے ہی وہ تیزی سے پیغمبر کے قریب آنے لگا. جناب اسید یہ منظر دیکھتے ہیں اور ان کے دل میں یہ خوف پیدا ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ اتنے قریب آ جائے
کہ پھر ہم اسے روکنا بھی چاہیں تو روکتے روکتے ہی رسول کو نقصان پہنچا دیا. اپنی جگہ سے جسٹ لگائی, راستے ہی نے اس کو پکڑا, اسے روکا اور کھینچتے ہوئے وہ مسجد سے باہر لے گئے. ادھر عربی چیخنے لگا کہ ایک مہمان کے ساتھ تم کیسا سلوک کر رہے, میں تو تمہارا مہمان, عرب کے قاعدے کے خلاف مہمان پہ حملہ تھا, مگر جناب اسے پیغمبر کا جملہ سن چکے اور پیغمبر کو کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے, اس کے لیے ہر قسم کے الزام سننے کو تیار. روایت یہ ہے کہ مسجد کے دروازے پہ کھڑا کر جناب اسید نے اس کی جسمانی تلاشی لی تو دیکھا کہ اس کے کرتے میں سینے کے قریب وہ خنجر تیار رکھا ہوا جس سے وہ پیغمبر اسلام پہ حملہ کرنا چاہتا. پیغمبر اسلام نے وہیں سے آواز دی کہ اے اسید, اسے لے جا کسی مکان میں بند کر دو, ایک دن کے بعد اس کے مسئلے کا فیصلہ کیا جائے گا. تو یہ بھی اسلام کا ایک اہم حکم, اگر کہ یہ پیغمبر کی ذات کے لیے تو نہیں لیکن اللہ کا رسول, کیونکہ نظام بنا رہا, جب نظام بنایا جاتا تو بہت سے ایسے احکام بھی لائے جاتے ہیں جو اپنے لیے نہ. اور وہ حکم کیا کہ اگر کبھی کوئی بھی جج یا قاضی خود اس کا اپنا مسئلہ کہیں سے آ جائے تو اس کے لیے حکم ہے کہ جب تک کہ وہ بالکل غصے اور غم کو اپنے دل سے نہ نکالے اس وقت تک کسی مقدمے کا فیصلہ نہ کرے. کم اور بیش وہی صورتحال جو میدان خندق میں پیش آئی کہ مولا عمر ابن عبدالود کے سینے پہ سوار ہوئے اور جب روکا گیا تو سینے سے اتر کے آ گئے, کہ وہ وقت جہاد کا وقت بھی نہ رہا اور دشمن خدا کے قتل کا وقت بھی نہ رہا, ایسا نہ ہو کہ ذاتی غصہ شامل ہو جائے. پیغمبر اسلام نے دیکھا کہ مجرم ہتھیار کے ساتھ پکڑا گیا لیکن فقط یہ درس دینے کے لیے. اب ہم نے سے ہر ایک کو پتا کہ نہ پیغمبر کو اس وقت کوئی غصہ آیا ہوگا, نہ اس عربی کے خلاف کوئی انتقام کا جذبہ دل میں پیدا ہوا ہوگا, لیکن یہ اصول بتانے کے لیے کہ قاضی یا جج کی ذمہ داری کتنی اہم, لے جاؤ اگلے دن اس کو لے کے آنا. اگلا دن پیغمبر مسجد النبوی میں آ چکے, اس عربی کو لایا گیا. اچھا اب اس کے اندر ایک چیز اور سوچیے, وہ یہ ہے کہ اس میں ایک نفسیاتی نقطہ بھی تھا. اگر پیغمبر اسلام جو فیصلہ بھی سنا رہے ہیں وہ کیا فیصلہ سنایا, عربی آیا جیسے ہی پیغمبر کے سامنے آیا پیغمبر نے جناب اسید سے کہا اس کی رسیاں کھولو اور اسے آزاد کر دو. رسیاں کھلی, عربی کو یقین نہیں آ رہا, پیغمبر کہتے جا میں نے تجھے آزاد کیا, جدھر تیرا دل چاہے تو جا سکتا. اب دیکھیے یہی فیصلہ اگر کل ہوتا تو کل جس وقت یہ عربی پکڑا گیا تھا, سیرت رسول میں نفسیاتی نقطے بھی, جس وقت یہ عربی پکڑا گیا تھا اس وقت اتنا گھبرا گیا ہوگا اور پریشان ہو گیا ہوگا کہ اگر اس کو چھوڑ دیا جاتا تو ایک مرتبہ اونٹ پر بیٹھ کے سیدھا مدینے کے باہر بھاگتا. لیکن اب جو اسے ایک دن قید رکھا گیا تو آپ سوچیے کہ 24 گھنٹے مسلسل یہ کیا سوچ رہا ہوگا, اس کے دل میں کیا خیال آ رہا ہوگا, کیسے کیسے اس نے نہ سوچا ہوگا کہ اب مجھے یہ سزا ملے گی, اب مجھے قتل کیا جائے گا, اب میرے بچے یتیم ہو جائیں گے, اب میرے گھر والے بے سہارا ہو جائیں گے. 24 گھنٹے جو اس کو دیے گئے, اس وقت آزادی ملتی تو گھبراہٹ میں فوراً بھاگتا, اب 24 گھنٹے جو اس نے سوچا اور سمجھا تو جب مدینے کی مسجد میں داخل ہوا ہوگا تو اپنی موت کے لیے تیار ہو کے داخل ہوا ہوگا, اس وقت جو اسے یہ پیغام میں آزادی ملا تو بے اختیار کہتا پیغمبر اسلام کو مخاطب کر کے کہ آپ نے مجھے آزاد کر دیا, میں جو آپ کو قتل کرنے کے لیے آیا. پیغمبر اسلام نے کہا ہاں, اس لیے کہ میرے اور تیرے درمیان کوئی دشمنی نہیں, وہ تیرا عمل تھا, یہ ہمارا طریقہ, بس وہیں پہ کلمہ اسلام پڑھ کے دائرہ اسلام میں داخل ہوا اور کہا کہ اللہ کے رسول اب میں کچھ دن آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. یہ اس کو مسلمان, دو چیزوں کو مجھے واضح کرنا, پہلی چیز تو یہ کہ اس کو مسلمان کس چیز نے بنایا, اس ایک دن کی قید, ورنہ جب ہتھیار کے ساتھ پکڑا گیا اور آزاد ہوتا تبھی مسلمان نہ ہوتا, کیونکہ اس وقت بھاگنے کی فکر ہوتی. اب 24 گھنٹے کے بعد یہ تو اس کو اطمینان ہو گیا ہوگا کہ مجھے مرنا تو ہے, اس وقت جو اسے اسلام کی نعمت ملی تو دل پہ اس وقت جو اسے آزادی کا پیغام ملا تو دل پہ اثر ہوا, اسلام قبول کیا. مگر جو اس سے زیادہ اہم نقطہ ہے وہ بھی سمجھ لیجیے, اس کو جو پیغمبر نے آزاد کر دیا کیونکہ اس کے اور رسول کے بیچ کوئی دشمنی, لیکن اس نے اس کو بھیجا, اگر پیغمبر اس وقت کوئی سخت ایکشن نہ لے اور کوئی سخت قدم نہ اٹھائے تو جس نے اس کو بھیجا عربی تو صرف بیچ میں استعمال کیا گیا, اس کا رسول سے کوئی تعلق نہیں, چنانچہ اس پر اثر ہوتا ہے کلمہ اسلام پڑھ لیا. مگر اس کا دشمن پیغمبر کا اصلی دشمن اس عربی کو بھیجنے والا, اگر رسول اسے بھی نظر انداز کر دے, اگر رسول اسے بھی معاف کر دے تو نتیجہ کیا ہوگا, اگلے دن وہ کسی اور کو بھیجے گا, چار دن کے بعد وہ کسی اور کو بھیجے گا. مسلسل قاتلانہ حملے ہوتے رہیں گے. پیغمبر کی جان بچانے والا خدا ہے بے شک, مگر رسول بتا رہے ہیں کہ نظام اسلام اس طرح نہیں چلتا. معافی دی اس عربی کو, یہ اسلام کی رحمت کا پہلو. اور وہ جس نے پیغمبر کی قتل کی سازش کی, پیغمبر نے اسے معافی نہیں دی. وہ اس لیے کہ اسلام میں توازن, اس کو معاف کرنا, اسے معاف نہیں کرنا. اس کے لیے وہی حکم ہے جو قرآن کے سورہ بقرہ میں آیا اور جس کی آیت کی تلاوت میں نے آج کی. وہ من صدا علیکم, اے مسلمانوں یاد رکھو, اور یہ بڑا اہم اصول ہے, اس سے ایک اور واقعہ بھی حل ہونے والا ہے آج کے دن پر, کہ جو تم پر ظلم کرے فاسدو علیہ, تو تم بھی پلٹ کر اس کو وہی جواب دو. فاسدو علیہ, وہی جواب اس کو دو کہ مثل ما فدا علیہ, کو جتنا اس نے تم پہ ظلم کیا بالکل اسی کے معنی تم بھی اسے پلٹ کے جواب دو. یہ اصول اسلام بتا رہا, اس لیے کہ معاشرہ چلانے کے لیے یہ اصول ضروری. اپنے خاندان میں آپ دیکھ لیجیے, اپنے پڑوسیوں میں آپ دیکھ لیجیے, اپنے کاروباری ڈیلنگ کے ساتھیوں میں دیکھ لیجیے, کچھ ایسے ہوتے جن کی غلطی ایسی کہ ان کو معاف کرے تو فائدہ, اور کچھ ایسے کہ ہر معافی انہیں مزید سدھی بنا دیتی, ہر دھرم بنا دیتی, اور زیادہ سخت کر دیتی. وہ آپ کو بے وقوف سمجھنے لگتے, وہ آپ کو احمد سمجھنے لگتے, وہ آپ کو معصوم اور بھولا بھالا سمجھنے لگتے. یہ فرق ذہن میں رکھنا. پیغمبر نے عربی کو معاف کیا, پتا ہے اس کے بارے میں, یہ اس کو معاف کروں گا, یہ دوبارہ پلٹ کے آئے گا نہیں, مگر اسے نہیں چھوڑا جائے گا. البتہ سزا نہیں دیتے اسے, بلکہ صرف یہ پیغام پہنچا دینا کہ جو تم کر رہے تو مسلمان بھی تمہیں جواب دے سکتے. یہ بھی ایک بہت بڑی چیز ہے کہ دشمن کے دل پہ خوف پیدا کرنا. لڑنا اتنا اہم نہیں ہے, دشمن کو خوف زدہ رکھنا کہ وہ حملہ کرنے کا اس کے دل میں خیال ہی پیدا نہ ہو. چنانچہ آرامی کا واقعہ ختم ہوا لیکن ابھی نامکمل. پیغمبر اسلام نے اپنے خاص صحابی کو بلایا, عمر ابن امیہ عمری. یہ وہ صحابی جن کے حالات پر ایک پوری تقریب محسنان اسلام کے عنوان میں کر چکا ہوں آج سے 9 سال پہلے. عمر ابن امیہ عمری, اور ان کا تذکرہ ویسے گزشتہ 2 سال کی تقاریر میں کئی مرتبہ آیا. بہرحال یہ توہین تو ہے لیکن بات کو واضح کرنے کے لیے کہ یہ وہی صحابی جن کے کردار کو سامنے رکھ کر اردو زبان میں عمر و عیار کے نام سے کردار بنایا گیا. عمر ابن امیہ, ان کی خصوصیت یہ کہ یہ دوڑنے میں بہت تیز, پیدل چلنے کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا, اور انتہائی ذہین و ہوشیار انسان. تو پیغمبر اسلام کو جب کوئی ایسا قدم اٹھانا پڑتا جس میں ذرا جاسوسی کا پہلو, تو انہی کو بھیجا جاتا. یاد کیجیے کہ اس سے پہلے جب وہ مسلمان صحابی کی میت کو مکے سے منگوانا پڑا انہی کو بھیجا گیا. تو اس وقت کا مسئلہ بھی ایسا, پیغمبر مکے پہ حملہ نہیں کرنا چاہتے بلکہ جس نے پیغمبر کے خلاف قتل کی سازش کی اسے پیغام دینا چاہتے کہ اگر تم اپنا طریقہ کار نہیں بدلو تو ہم بھی تمہیں جواب دے سکتے ہیں. عمر ابن امیہ عمری کو بلایا اور ان کے ساتھ ایک اور صحابی کو رکھا اور کہا کہ جاؤ مکے میں, اور اس عربی کو جس نے بھیجا ابو سفیان, جا کے اس پہ حملہ کرو, اور اگر نقصان پہنچا سکتے ہو تو اسے نقصان پہنچاؤ. یہ کہہ کے پیغمبر نے ان 2 آدمیوں کو بھیجا, اور اصطلاع میں بہرحال جو لشکر پیغمبر بھیجے اس کا نام ہو جاتا ہے سریا. تو تاریخوں میں اس کا نام آ گیا سریا عمر ابن امیہ. اس مشکل بحث سے قطع نظر اس کو سریا مانیں گے یا نہیں, یہ 2 آدمی گئے. یعنی جس طرح آج کل کمانڈو ایکشن ہوتا, کمانڈوز کو بھیجا جاتا, ان 2 کو پیغمبر نے بھیجا. اور یہ بڑی تیزی کے ساتھ ان کو بھیجنے کی 2 وجوہات تھی. ایک تو یہ پیغمبر کو معلوم مکہ پورا دشمنوں کا شہر, وہاں پہ کوئی قتل نہیں کرانا پیغمبر کو, خالی ایک قسم کا خوف پیدا کرنا, اس کے لیے بھی عمر ابن امیہ بڑے مناسب آدمی, اور جلدی جواب دینا تاکہ اس آدمی کو پتا چل جائے کہ یہ جواب مجھے کس چیز کا مل رہا. اگر 2 سال گزر جائیں, 6 مہینے گزر جائیں, وہ خود بھی بھول جائے گا. عمر ابن امیہ نے اپنے ساتھی کو لے کر, ساتھی کا نام تاریخوں میں ہے لیکن کیونکہ میں نے یہ طے کیا ہوا کہ جہاں جہاں قبیلوں کے نام, آدمیوں کے نام اور سنوں کے بغیر کام چل سکتا, میں اس کے بغیر ہی کام چلاؤں گا تاکہ آپ کو تقریر مشکل نہ لگے. عمر ابن امیہ اپنے ساتھی کو لے کے مکے میں پہنچے. اب آسان نہیں ہے سردار مکہ پہ حملہ کرنا, پیغمبر تو پھر بھی کھلے میں بیٹھتے, وہاں تو بہت زیادہ انتظامات اور احتیاطات ہوتی. تو سب سے پہلے تو یہ خانہ کعبہ کے قریب گئے تاکہ طواف کر لیں. مستحبات میں سے ایک مستحب کہ جب آپ کسی مسجد میں داخل ہوں تو اس کو سلام کریں, اور مسجد کا سلام ہے دو رکعت نماز. اور جب کبھی آپ مکے میں داخل ہوں تو خانہ کعبہ کو سلام کریں, اور خانہ کعبہ کا سلام ہے اس کے گرد طواف سات چکر لگانا. تو پہلے تو یہ اس مستحب فریضے کو انجام دینے گئے, اور مکے میں کسی نے ان کو نہیں پہچانا, مگر کسی سردار کی قریب اس کی نگاہ ان پر پڑی, اور عجیب بات مردوں میں کوئی نہیں پہچان سکا, اس قریب نے پہچان لی اور آواز دی کہ اے اہل مکہ تم اتنے اطمینان کے ساتھ بیٹھے, تمہیں پتا نہیں کہ مسلمانوں کا سب سے ہوشیار آدمی اب ابن امیہ تارے درمیان آ گیا. بس اتنا جو سننا اور آواز کا بلند ہونا, تو ایک مرتبہ پورے طواف کرنے والے سجنے بے چینی پیدا ہو. پیغمبر نے امر ابن امیہ کو بھیجا اس لیے تھا کہ وہ کسی کے ہاتھ نہیں آ سکتے, یہ وہ غزوہ نہیں اس میں پیغمبر کو شہادت چاہیے, یہ تو وہ مہم اس میں پیغمبر کو واقعا فرار چاہیے کہ خالی وہاں خوف پھیل جائے اور میرا آدمی آ جائے. جیسے ہی امر ابن امیہ کو پتا چلا کہ میرا راز کھل گیا اور میرے بارے میں لوگوں کو معلوم ہو گیا, وہ تیزی سے اس مجمع سے نکلے. اب ان کے ساتھی وہ تو بڑے گھبرا گئے, انہوں نے کہا کہ کیونکہ پیغمبر نے جنگ کا حکم نہیں دیا میں مدینے جا رہا ہوں, یہ کہہ کے وہ مدینے چلے گئے. امر ابن امیہ کو پتا اسی لیے پیغمبر نے ان کو لیڈر بنایا کہ رسول نے مجھے کس لیے بھیجا معلوم. چنانچہ خانہ کعبہ سے نکلے اور جس کر کے سامنے کی پہاڑیوں کے غار میں چلے گئے. خانہ کعبہ کے چاروں طرف پہاڑیاں ہی پہاڑیاں, حتیٰ یہ کہ آج 1400 سال کے بعد جب وہ اکثر پہاڑیوں کو کاٹ دیا گیا پھر بھی پہاڑیاں نظر آ جاتی ہیں, اور 1400 سال پہلے یہ ساری پہاڑیاں موجود تھیں. خانہ کعبہ سے نکلے اور پہاڑ میں چلے گئے, اب پہاڑیوں میں غاروں میں جا کے چھپے. بار بار مکے والے یہ تو دیکھ چکے ہیں کہ یہ آدمی پہاڑی پہ چڑھ کے اندر چھپ گیا, بار بار مکے والوں کے گروہ وہاں آتے. امر ابن امیہ کسی کو اپنی ایک جھلک دکھاتے وہ دوڑ کے یہاں آتا, غار میں سے دوسرے غار میں چلے گئے. غرض یہ کہ اچھی طرح سے انہیں دیکھ دیا اور پریشان کیا اور کہتے رہے کہ میں تم کو چھوڑوں گا نہیں اور میں تم میں سے بات کو قتل کروں گا. بار بار یہاں تک کہ پورا دن اس میں گزر گئے, رات کا وقت آ گیا. رات کے وقت اتفاق سے مکے والوں میں سے ایک آدمی جو کانا تھا اپنے جانور لا کے وہاں بیٹھا, اور کیونکہ اس کا طرز عمل ایسا کہ امر ابن امیہ پر واجب ہو گیا تھا کہ اسے قتل کر, وہ غار کے باہر آ کے بیٹھا. اسے پتہ ہی نہیں کہ اس غار کے اندر پیغمبر کا یہ صحابی, اور اس نے شعر و شاعری شروع کر دی. کیونکہ آج دن کو امر ابن امیہ کا واقعہ پیش آیا تو اس کی شعر و شاعری کا رخ بھی مسلمانوں کی جانب تھا, اور پھر پیغمبر اسلام کو برا بھلا کہنا شروع کیا. شریعت اسلامیہ واجب ہے, یہ خالی سلمان رشدی کے لیے اور خالی امام خمینی کا فتویٰ نہیں, ہر مرجع کا فتویٰ ہے, ہر اس آدمی کے لیے جو پیغمبر کی شان میں گستاخی کرتا. کہ اگر رسول اور امام کی شان میں گستاخی کرنے والا کوئی آدمی ملے اور ہم اتنی طاقت رکھتے ہوں کہ اسے قتل کر سکتے ہوں تو واجب ہے اسے قتل کر دینا, ورنہ گناہگار ہو. امر ابن امیہ نے کچھ دیر تو برداشت کیا, لیکن جب اس کی یہ غالب گلوت اور سب کو شتم کا سلسلہ بڑھتا رہا تو ایک مرتبہ غار سے نکل کے حملہ کیا, اسے قتل کیا, اس کے جانوروں کو مارا, اور اس کے بعد مدینے کی جانب دوڑے. مدینے کے قریب آئے, اتفاق سے اس وقت مکے والوں کے دو جاسوس مدینے کے قریب بیٹھے تھے. امر ابن امیہ نے دونوں پہ حملہ کیا, ایک کو قتل کیا, ایک کو پکڑ کے خدمت رسالت میں آیا. پیغمبر اسلام اس آدمی کو آزاد کر دیا اور یہ پیغام دے کے بھیجا کہ یاد رکھو اگر آئندہ کوئی جاسوس یا قاتل مکے سے مدینے میں آیا تو ہم بھی اس کا جواب دینا جانتے ہیں. بس کتنا پیغام دیا, امر ابن امیہ کو شاباش دی, اس مہم کا مقصد پورا ہو گیا اور نتیجہ کیا نکلا. اس کے بعد سے نہ مکے کے سردار کو یہ ہمت ہوئی کہ قاتلانہ حملے کے لیے کسی قاتل کو بھیجے, اور نہ ہی مکے کا کوئی سراغ رسان یا جاسوس مدینے میں آ سکا. اب دیکھیے پیغمبر اسلام کا طرز عمل, جو حملہ کرنے کے لیے آیا اسے آزاد کر دیا, کیونکہ اس سے کوئی نقصان نہیں تھا اسلام کو, لیکن جو اسے بھیج رہا تھا اسے فوراً پیغام بھیجوا دیا کہ اگر تم وہاں سے قاتل بھیجوا سکتے ہو, اگر تم وہاں سے جاسوس بھیجوا سکتے ہو تو آپ مسلمان بھی بدلہ دینا جانتے ہیں, ہمارے پاس بھی اس کا جواب ہے, ہمارے پاس بھی ایسی طاقت ہے. تو یہ انتہائی اہم حکم اسلام کا کہ جب دشمن سر پہ چڑھا آ رہا ہو, شریک دشمن نہ ہو, بلکہ ذلیل دشمن اور ہماری نرمی کو ہماری کمزوری سمجھے تو اس کو جواب دینا ضروری ہوتا. یہ تو ہو گیا ایک عام واقعہ. اب آئیے ایک اور خاص واقعہ. اسی دوران پیغمبر اسلام جنگ خندق کے بعد خیبر کی لڑائی کرتے ہیں. کسی بڑی لڑائی میں حصہ نہیں لیتے مگر چھوٹی چھوٹی لڑائیاں ہوتی. ان میں سے ایک لڑائی کا نام دریائے قرنیین اور اسی کو دریائے قرظ بھی کہتے ہیں. اب یہ واقعہ بھی بڑا اہم ہے سننا تاکہ پتہ چلے کہ اللہ کے رسول جو دین لے کے آئے وہ اصلی دین ہے کیا. اتنا غلط غلط ہم نے سمجھ لیا. یہ تو آپ نے دیکھا کہ باقاعدہ مکے والوں کو جواب دینا تھا. اب اس کے بعد ایک خاص واقعہ. پیغمبر اسلام کے پاس 8 آدمی آئے. ان کا تعلق ہے اور یہ قبیلہ قرنیہ سے تعلق رکھتے ہیں. انہوں نے آج یہ خواہش ظاہر ذرا توجہ سے سنیے گا. پیغمبر اسلام رحمت للعالمین ہونے کے باوجود فتح مکہ کے دن سب کو معاف کرنے کے باوجود جو اسلام لے کر آئے اس نے یہ بھی یہ 8 آدمی آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے اسلام کی تاریخ سنی, ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں. کیا ہے اسلام؟ پیغمبر نے اسلام کا تعارف کیا اور ان لوگوں نے اسلام قبول کر لی. چند دن وہ لوگ مدینے میں رہے اور اس کے بعد پھر کہنے لگے کہ اللہ کے رسول مدینے کی آب و ہوا ہمیں موافق نہیں آ رہی, ہم لوگ بیمار ہو گئے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ صحت کی خاطر آب و ہوا کو بدل دیا جائے. پیغمبر نے انہیں مدینے سے باہر پیغمبر اسلام کی ایک چراگاہ یا عام مسلمانوں کی ایک چراگاہ وہاں پہ پیغمبر کے جانور مسلمانوں کے جانور اور جو سکے وغیرہ کے جانور ہوتے ہیں وہ چرا کرتے زکات وغیرہ کے جانور. پیغمبر اسلام نے اس کو بھیج دیا اس چراگاہ کے کچھ حصے جو رسول کے لیے مانگتے ہیں. اچھا وہاں پہ پیغمبر اسلام کے جو جانور ہیں وہ چرتے ہیں اور پیغمبر کا غلام جس کا نام یسار ہے وہ وہاں پہ ان جانوروں کی دیکھ بھال کرتا ہے. عرب میں اکثر بیماریوں کا علاج اونٹ کے دودھ سے کیا جاتا, یعنی یہ سب سے بہترین دوا خصوصاً ایسی تمام بیماریوں جو صحرا کی بیماریاں. پیغمبر نے ان سے کہا کہ تم جاؤ وہاں میرے جانور اونٹ ان کا دودھ بھی پینا, کھلی آب و ہوا مدینے سے باہر کا علاقہ, تمہیں صحت بھی حاصل ہو جائے گی. یہ لوگ چلے گئے کچھ دن وہاں رہے. اس کے بعد یا تو یہ شروع ہی سے غلط نیت سے آئے یا یہ ہے کہ اسلام کی سختیاں ان سے برداشت نہیں ہوں. وہ آج آ کے کچھ دن رہے اور آخر ایک دن آپس میں مشورہ کیا. اب یہ بات تاریخ اسلام اور سیرت رسول پڑھنے والا ہر آدمی جانتا کہ عربوں کی نزدیک سب سے بڑی دولت اونٹ ہوتے ہیں. یہ سونا چاندی بھی ان کے نزدیک بیکار. جو سب سے بڑا تحفہ کسی کو دے سکتے ہیں وہ اونٹ. جو سب سے بڑی دولت کوئی کما سکتا ہے وہ اونٹ. انہوں نے دیکھا کہ یہاں پیغمبر اسلام کے اتنے جانور آپس میں منصوبہ بنائے. پیغمبر کا غلام یا صاحب اسے قبول کیا اور پیغمبر کے سارے جانوروں سارے اونٹوں ایک ایک اونٹ چار چار پانچ پانچ گھر سمجھ لیجیے اس زمانے کے اعتبار سارے اونٹوں کو اپنے ساتھ لے کے چلے اور جو پیغمبر کے غلام کو قتل کیا تو عام طریقے سے قتل نہیں کیا. پہلے اس کی زبان کاٹے, اس کے بعد اس کی دونوں آنکھوں کاٹے, چبھو چبھو کے اسے اندھا کیا اور اس کے بعد اسے قتل کیا اور یہ جانور لے کے چلے. پیغمبر اسلام کو اطلاع ملی کہ اس طرح سے یہ جانور بھی چوری ہو گئے اور آپ کا غلام بھی قتل کیا گیا. یہی وہ موقع جہاں اسلام کا ایک اہم حکم نازل ہوا, حکم قصاص اور حکم محاربہ. یہ دو حکم اسلام کے بہت ہیں. حکم محاربہ کیا ہے؟ سورہ مائدہ کی 35 آیت انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ. یہ آیت کسی موقع پہ نازل ہوئی کہ اے مسلمانوں سن لو, جو اللہ اور رسول سے جنگ کرتا وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا اور زمین میں فساد برپا کرتا. اب قرآن کہہ رہا ہے اس کی سزا یہ اَن يُقَتَّلُوا یا اسے قتل کرو, اَن يُسَلَّبُوا یا اسے سولی دے دو, اور تو قطع ایدی و ارجو نہیں من خلاف، یا اس کے ہاتھ پاؤں کا تو مخالف سمت سیدھا ہاتھ کو الٹا پہ یا الٹا ہاتھ کو سیدھا پہ، اور جو خوف پہ لار یا اسے جلاوطن کر دو. یہ سزا دی گئی یا قرآن نے سزا سنائی اس آدمی کی جو اللہ اور رسول سے جنگ کرے. تو مفسرین لکھتے کہ یہ آیت خاص ان آٹھ آدمیوں کے واقعے کے بعد نازل ہوئی، اور اسی سورہ مائدہ اس آیت کے نو آیتوں کے بعد ایک اور آیت، وہ کیا؟ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا، قرآن کہتا کہ ہم نے تورات میں یہ حکم لکھ دیا، اَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، جان کے بدلے جان، وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ، آنکھ کے بدلے آنکھ، وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ، ناک کے بدلے ناک، وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ، کان کے بدلے کان، وَالسِّنَّ بِالسِّنِ، اور دانت کے بدلے دانت، وَالشُّرُوحُ کے ساتھ، اور زخموں میں بھی بدلہ لیا جائے گا. یہ دو آیتیں کم و بیش اسی موقع پہ نازل ہوئی. کم و پہلی آیت کے بارے میں تو طے شدہ بات، خیر اب وہ آٹھ آدمی پیغمبر کے غلام کو قتل کرتے ہیں، جانوروں کو لوٹ مار کر کے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں. جیسے ہی پیغمبر کو اطلاع ملی اپنے صحابی جناب قرص کو بلائے اور کہا کہ ان کا تحفظ کرو اور سامان بھی لے کے آؤ اور مجرموں کو گرفتار کر کے بھی لاؤ. جابر ابن عبداللہ انصاری کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا اس وقت پیغمبر نے دعا مانگی کہ پروردگارا یہ لوگ جو یہ لوٹ مار کر کے جائیں ان کے راستے کو گم کر دے، انہیں راستہ نہ ملے، ان کے لیے راستے کو بند کر دے. اب وہ لوگ کتنے دن پہلے نکلے ہوں گے؟ یہ خبر مدینے میں آئی، پیغمبر نے ایکشن لیا، کم سے کم ایک دن تو لگ گیا ہوگا. ایک دن پہلے وہ بھاگے اور چوری کر کے بھاگے، اتنا تیز جا رہے ہوں. جابر کہتے ہیں کہ مجھے یقین پیغمبر نے دعا کی اب یہ لوگ پکڑ جائیں، اور ہوا بھی ہے. یہ پیغمبر کے صحابی جناب پور ان کے پیچھے دوڑے تو راستے ہی میں ان کو پکڑ لیے، اور واقع لگ یہ بھی رہا تھا کہ ان کو راستہ نہیں مل رہا، تو چاروں طرف تلاش کر رہے ہیں لیکن ان کو بھاگنے اور اپنے قبیلے پہنچنے کی جگہ نہ ملی. جناب پور سب کو لے کے آئے، سارے اونٹ مل گئے سوائے ایک اونٹ کے جسے ان لوگوں نے نہر کر کے یا سبا کر کے کھا لیا. اب پیغمبر اسلام ان آٹھ سے آٹھ سزائے موت دی. اللہ کا رسول اپنے غلام کے قتل کو معاف بھی کر سکتا، اپنے جانوروں کی لوٹ مار کو نظر انداز بھی کر سکتا، لیکن دیکھیے رحمت للعالمین ہونے کا مقصد یہ نہیں کہ ایسے لوگوں پہ مہربانی کی جائے جو دغابازی کرتے ہیں، غداری کرتے ہیں، جو بیچ میں خنجر بھونکتے ہیں، جو مسلمانوں کے لیے آگے چل کے نقصان دے. کیونکہ انقلاب ایران کے بعد کثرت کے ساتھ یہ دیکھا گیا کہ تاریخ نہ جاننے کی وجہ سے لوگ الٹے سیدھے اعتراض میں پڑ گئے. ایک اعتراض یہ بھی ہوا، تو یہ واقعات بھی معلوم ہونا چاہیے. پیغمبر آج سے آج تو قتل کی سزا، اور قتل سے پہلے جن جن لوگوں نے پیغمبر کے غلام کی آنکھوں کانٹے چبوئے، پیغمبر نے ان کی آنکھوں میں کانٹے چبوئے اور پہلے ان کو اندھا کیا، اس کے بعد ان کو سزا دی گئی. ایک حکم ہے اسلام کا اور بڑا اہم حکم کہ اگر کوئی آدمی دوسرے کو کوئی زخم پہنچائے تو کیا ہے اس کی سزا؟ سزا یہ ہے کہ جس نے یہ ظلم کیا اس کے جسم پر اتنا ہی بڑا زخم لایا جائے گا. اگر کسی نے چھری ماری اور ایک انچ کھال کر گئی تو اب اس کی سزا کچھ ایسے ویسے نہیں، جس نے یہ چھری ماری اس کو پکڑ دو اسی خنجر سے اس کے جسم کی ایک انچ کھال کو اتارا جائے. اگر کسی نے کسی کی ناک کاٹ دی تو اس کی سزا کوڑے نہیں، اس کی سزا کھیل نہیں، اس کی سزا پیسے نہیں. واقعی یہ حکم ہے کہ چھری اور چاقو اٹھاؤ اور ناک کاٹنے والے کی ناک کو کاٹا جائے. اگر کوئی کسی کی آنکھ کھول دے تو آنکھ کھولنے والے کی آنکھ کو کھوڑا جائے گا. اقتصاد واجبات میں سے ایک واجب، یقف القطاع سے حیات یا اولی الالباب. قرآن کہہ رہا اے صاحبان عقل اس میں تمہاری زندگی ہے اس حکم پہ عمل کرتے رہنا. آج بھی یہ حکم ہے اسلام میں، یہ نہیں کہ کوڑے مارو اور معاف، جیل میں ڈال دو اور چھ مہینے کے بعد معاف. جی نہیں، وہی عز جسم کا وہی حصہ کاٹنا پڑے گا، اور پیغمبر نے اس پہ عمل کر کے دکھایا کہ اپنے غلام کی موت کی سزا قاتلوں کو باقاعدہ سولی دی جا رہی. وہ کس وجہ سے؟ سورہ مائدہ کی 35ویں آیت کی وجہ، اور ان کی آنکھیں پھوڑی جا رہی وہ کس لیے؟ سورہ مائدہ کی 41ویں آیت کی وجہ. 41ویں آیت میں جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ. 35ویں آیت میں جو اللہ اور رسول سے جنگ کرتے ہیں اور غداری کرتے ہیں انہیں قتل کرو یا سولی دو یا ان کے ہاتھ پاؤں کاٹو. تو پیغمبر نے واقعی اس پہ عمل کر کے یہ بتایا کہ نظام اسلام میں رحمت ہے، معافی ہے، مہربانی ہے، شفقت ہے، اب ہے، مگر یہ دیکھنا پڑتا کہ سامنے والی پارٹی کیسی، یہ دیکھنا پڑتا اس پر رحم کر رہے ہیں وہ کیسا، سانپ پر رحم کھانا، اس کو موقع دینا کہ وہ کسی اور بے گناہ انسان کو جا کے دس لے، یہ ذہن میں رکھنا۔ اب یہ ایک واقعہ ہو، اس کے بعد سیرت رسول کا ایک اور واقعہ سنیں اور بات ختم۔ یہ تیسرا واقعہ ذرا لوٹ مار کا واقعہ، آج کی ساری تقریر کسی قسم کے چھوٹے چھوٹے واقعات، یا کوئی قاتل آ گیا یا کوئی لوٹ مار کرنے والا آ گیا، لیکن کیونکہ ہر ایک میں ایک پیغام، اس تیسرے واقعے میں بھی ایک بہت اہم پیغام، ہو سکتا ہے کہ پورا واقعہ آج کا لیکن خلاصہ سن لیجیے۔ اس واقعے کا نام ہے ابو سلمہ کا سریا، یہ بھی تقریباً پہلے واقعے سے ملتا جلتا، مگر پہلے واقعے میں غداری دغا بازی کہ پہلے اسلام قبول کیا پھر کافر بن گیا، دوسرے واقعے میں یہ نہیں، دوسرا واقعہ صرف اتنا کہ پیغمبر اسلام مسجد النبوی میں بیٹھے، بلکہ مسجد سے باہر، پیغمبر کے دو صحابی جن میں سے ایک کا نام ابو سلمہ شکار کے لیے گئے ہوئے، ایک مرتبہ پیغمبر کے کان ان کی آواز آتی ہے، وہ کہہ رہے ہیں واہ تباہ یعنی دوڑو دوڑو مدد کے لیے آؤ۔ واقعہ یہ ہوا کہ مدینے سے باہر ایک چراگاہ تھی غابہ کے مقام پر، غابہ غینانے بے ہے، اچھا مدینے شہر کے چاروں طرف پیغمبر نے مختلف چراگاہیں بنائی تھی تاکہ اس میں جانوروں کو چھوڑا جائے اور وہ وہاں پہ غلہ چرے۔ اچھا وجہ کیا وہ بھی سن لیجیے، زکات میں جانور نکالے جاتے ہیں، کسی کے پاس 40 بکریاں ہیں ایک بکری دو، 5 اونٹ ہیں ایک بکری دو، 25 اونٹ ہیں 5 بکری دو، 30 گائے ہیں ایک گائے دو، تو زکات پہلے زمانے میں کرنسی نوٹ وغیرہ تو تھے نہیں، جانور زیادہ، زکات میں لوگ جانور ہی دیتے تھے، وہ باقی یہ سارے جانور کہاں رکھے جائیں، آج بھی آپ سوچیے کہ کسی مرجع وقت کو یہ جانور ملنے لگے کہاں رکھے گا، لازمی طور پہ چراگاہیں بنانا پڑیں گی۔ تو مدینے کے باہر زکات کے جانوروں کے پیغمبر نے مختلف چراگاہیں بنائی، ان میں ایک چراگاہ صاحب واقعہ آپ نے ابھی سنا، ایک کا آپ سن رہے ہیں، یہ شام کی طرف، جو راستہ شام کی طرف جاتا یعنی جو لوگ مدینے کی زیارت کر چکے ہیں، وہ جو بیت الحضر جہاں جناب سیدہ بیٹھ کے ماتم کرتی، اس کے پیچھے کی جانب کہیں پہ یہ چراگاہ، ایک کافر جس کا نام اینیا وہ آ کے حملہ کرتا اور پیغمبر اسلام کے جانوروں کو لے کے جا رہا، ابو سلمہ جو شکار کے لیے نکلے ان کی نگاہ پڑ گئی، وہیں سے چیخ ماری اے مسلمانوں دوڑو دوڑو یہ مسلمانوں کا مال لوٹا جا رہا۔ یہ آواز سب سے پہلے پیغمبر نے سنی، اور جیسے ہی یہ آواز سنی وہ اپنے سارے ساتھیوں سے کہا تیار ہو جاؤ، ہمیں ان چوروں کے پیچھے جانا۔ بعض روایات میں یہاں پہ جملہ اور بڑھا دیا گیا اور وہ یہ کہ اس واقعے سے 2-3 دن پہلے حضرت ابو ذر غفاری پیغمبر کے پاس آئے اور کہا اللہ کے رسول، میرا دل چاہتا کہ میں اپنے بیٹے کو چند دنوں کے لیے مدینے سے باہر بھیجوں، تو غابہ جگہ بہت اچھی، آپ اجازت دے دیں کہ میرا بیٹا وہاں رہ سکتا۔ یہ اجازت کا مسئلہ اس لیے ہوا کہ یہ چراگاہیں کسی کی ذاتی نہیں، یہ بیت المال کی، بغیر اجازت کے کوئی وہاں نہیں رہ سکتا۔ تو جس طرح سے آپ ہم میں سے کسی کو کبھی فرض کیجیے کہ گھومنے کے لیے حفظ میں جانا، آپ جن لوگوں کے وہاں ہٹ ہیں اجازت دیتے، یا مری مری جانا جن کے وہاں بنگلے ہیں اجازت نامہ لے کے جاتے، اللہ کے رسول میرے بیٹے کی طبیعت کچھ خراب ہے، اجازت دے دیجیے کہ وہ کچھ دن وہاں پھیلے۔ پیغمبر نے کہا کہ ہے ابو ذر، میں اجازت نہیں دیتا، ابو ذر جیسا صحابی اور پیغمبر جیسا مہربان منع کر، سب کو تعجب ہوا۔ ابو ذر نے دوبارہ اصرار کیا، پیغمبر نے پھر منع کیا، تیسری مرتبہ روایت یہ کہ ابو ذر بھی تعجب کے عالم میں کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول آپ ان جیسے شخص کو منع کر رہے ہیں۔ پیغمبر نے کہا اے ابو ذر، میں تمہیں تمہارے فائدے کے لیے منع کر رہا ہوں، مستقبل کو میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہے، لیکن اب اتنا ہی اصرار کرتے ہو تو جو مسئلہ ہے پروردگار جا تمہارے بیٹے کو یاد آ۔ ابو ذر کا بیٹا بھی اسی طرح کا تھا، ان چوروں نے جب حملہ کیا تو بعض جانوروں کو ذبح کیا، ابو ذر کے بیٹے کو شہید کیا، ایک مسلمان عورت ان کے ہاتھ لگی اسے قیدی بنا لیا۔ اتنی دیر ابو سلمہ جو شکار کے لیے آئے جب ٹیلے پر تھے یہ منظر دیکھ لیا، وہی سے آواز دی کہ مسلمانوں دوڑو. یہ آواز پیغمبر نے سنی. اپنا جلدی سے کہا کہ لشکر تیار کرو, ہمیں ان کا تعاقب کرنا. ابو سلمہ کو بڑی بے چینی, یہ لوگ بھاگ رہے ہیں, ایسا نہ ہو کہ لشکر آتے آتے یہ لوگ غائب ہو جائے. چنانچہ وہ اسی وقت ان کے پیچھے بھاگے. اور یہ ابو سلمہ کی تاریخ سے لکھا گیا کہ اس شدت کے ساتھ تیر چلاتے ہوئے بھاگے کہ اگر کہ یہ ایک وہ کم سے کم 20 آدمی, مگر ان کی تیر اندازی سے گھبرا گئے. بولے نہ اتنی ہمت کہ پیچھے آ کے ایک آدمی کو مار دے جو پیچھا کر رہا, اور نہ وہ لوگ تیزی سے دوڑ سکتے. ایسی تیروں کی پہنچا ایک آدمی 20 آدمیوں کو نہ پیچھے آنے دے نہ آگے جانے دے. اتنی دیر میں لشکر اسلام بھی آ گئے. جس وقت لشکر اسلام آیا اس وقت تک یہ چور بھاگتے بھاگتے ایک ایسی جگہ پہنچ گئے تھے جس کا نام تھا نیک کرو, ایک جگہ کا نام. اور وہاں پہ عربوں ایک بڑا طاقتور قبیلہ رہتا. یہ وہی قبیلہ جو جنگ خندق میں مکے والوں کا ساتھی بن کے آیا. یہ جو گھبرائے میں تو تھے ابو سلمہ کی تیر اندازی سے, لشکر اسلام سے نہیں گھبرائے, وہ تو آیا ہی نہیں, وہ تو نظر نہیں آ رہا. اتنے گھبرائے ہوئے کہ پھر جب انہوں نے دیکھا کہ ہم اس طرح نہیں دوڑ سکیں, جانوروں کو چھوڑنا شروع کیا تاکہ ہماری اسپیڈ بڑھ جائے. پھر بھی ابو سلمہ اتنے جوش کے ساتھ کہ انہوں نے دیکھا کہ ہم اس آدمی سے پیچھا نہیں چھڑا سکیں, وہ قیدی عورت اس کو وہاں سے زمین پہ بٹھا دیا اور دوڑتے چلے گئے. یہاں تک کہ چلتے چلتے وہ اس طاقتور قبیلے میں داخل ہو گئے. ادھر لشکر اسلام بھی آ گیا. نیک کرو نامی جگہ پہ پیغمبر نے لشکر کو رکوا دیا. ابو سلمہ جنہوں نے اتنی اب تک محنت کے ساتھ پوری مہم کو سر کیا, کہتے ہیں اللہ کے رسول ہمارے مجرم سامنے کے قبیلے میں, آئیے حملہ کر. لیکن پیغمبر اسلام نے یہ دیکھا کہ قریش سے آلریڈی جنگ چل رہی, بنو غفان سے اس وقت جنگ چھیڑنا مناسب نہیں. کہا کہ ابو سلمہ اسلام کی مصلحت کے خلاف چلو یہاں سے واپس چل. کیا معاذ اللہ پیغمبر اسلام ظالم کے خلاف جہاد کرنے سے گھبراتے تھے؟ کیا پیغمبر اسلام ظالم کو سزا دینے سے ڈرتے تھے؟ کیا اللہ کے رسول کے دل میں وہ بہادری اور خوف نہ تھا؟ جی نہیں, ساری باتیں. مگر کبھی مصلحت وقت کا تقاضا ہوتا کہ بہادری کے باوجود, شجاعت کے باوجود, طاقت رکھنے کے باوجود واپسی اختیار کرو. یہ جملہ بھی اس لیے کہنا پڑا کہ مثلا اور تو اور بعض کم علم اور کم عقل لوگوں مرجع وقت آیت اللہ خوئی سے طویل عرصے تک اسی قسم کے توہمات اور الزامات لگائے کہ اگر سیرت رسول کو پڑھیں تو پتہ چلے گا کہ یہ الزام لگانے والے کی کم عقل, اس کی جہالت اور اس کی نادانی کا ثبوت ہے. پیغمبر اسلام ابو سلمہ جیسے صحابی کی خواہش کو رکھ کر رہے, جس بیچارے نے کتنی محنت کر کے ان چوروں کو اب تک کنٹرول میں رکھا تھا کہ سارا مال واپس ملا, مسلمان عورت پوری عزت اور احترام کے ساتھ واپس آئی, اور وہ سامنے کے قبیلے میں جب قریش مکہ مسلمانوں کا کچھ نہ بگاڑ سکے تو یہ قبیلہ کیا بگاڑتا؟ مگر اللہ کے رسول نے کہا جنگ چھیڑنے کا بھی وقت نہیں ہے, یہ کہہ کے واپس چلے. خیر یہ تو ہو گیا ایک عام واقعہ, مگر اس کا آخری جملہ بڑا اہم, اسی کے لیے میں نے یہ سارا واقعہ سنایا. جس وقت پیغمبر اسلام واپس جا رہے تو وہ مسلمان عورت جو پکڑی گئی گرفتار کر کے لے جائی گئی تھی, وہ پیغمبر اسلام کے پاس آئی مدینے میں. جب یہ لوگ مدینے میں پہنچے اور آنے کے بعد کہا کہ اللہ کے رسول میں نے ایک منت مانی ہے, اسے پورا کرنا چاہتی ہوں. منت اسلام میں آ چکا تھا اس کا حکم. اور منت کیا مانی؟ پیغمبر نے کہا تمہاری منت کیا ہے بتاؤ. کہا کہ اللہ کے رسول جب یہ کافر مجھے گرفتار کر کے لے جا رہے اس وقت تو میں بہت پریشان تھا, پھر انہوں نے راستے میں مجھے پٹکا دیا اور آگے بڑھ گیا. اطراف میں نے دیکھا یہ اونٹ مجھے مل گئے, انہیں اونٹوں میں سے ایک اونٹ جنہیں کافر راستے میں جگہ جگہ چھوڑتے جا رہے تھے وزن کم کرنے کے لیے. میں ڈرتے ڈرتے اس پر بیٹھ گیا اور اس کا رخ مدینے کی جانب ہو گیا. جانور پہچانتے ہیں اپنے مستقبل کو. اس وقت میں نے انداز سے منت مانی کہ اگر اس اونٹ صحیح سالم خیریت کے ساتھ مجھے مدینے پہنچا دے تو میں اس اونٹ کو سوا کروں گی راہ خدا. اب اس منت کو میں پورا کرنا چاہتی ہوں. اس وقت روایت یہ ہے کہ پیغمبر اسلام کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی. یہ مسکراہٹ پیغمبر کے چہرے پہ اس وقت آتی کہ جب ہم اور آپ ہوں تو کہا لگا. کوئی ایسی ہی دلچسپ بات. اس پوری لڑائی کے نتیجے سے یہ جملہ ہم کو پیغمبر کی بارگاہ سے سخی مسئلہ ملا, اس لیے واقعہ سنا. پیغمبر نے مسکراہ پہلے سے ایک جملہ تھا اب یہ مذاق کا جملہ, یہ مذاق کا جملہ, اللہ کے رسول بھی مذاق کرتا اور کہا کہ اے عورت تو نے بھی عجیب منت مانی کہ جو تجھ پر احسان کر کے مدینے میں لا رہا منت مانی اسی کو دبا کر کے کھا لے گی, اس نے تو تجھ پر احسان کیا, تجھے مدینہ خیریت کے ساتھ لایا. دیکھیے اگر آپ نے یہ منت مانی کہ اگر اس جانور نے مجھے پٹخ دیا تو میں اس کو مار دوں گا, وہ تو سمجھ میں آتا, لیکن اگر اس نے خیریت سے مدینہ پہنچا دیا تو پھر میں اس کو دبا کر کے اس کا کوئی تسلیم کروں. البتہ اگر آپ گہرائی میں دیکھیں تو اس میں کوئی حرج نہیں, لیکن وہی کہ کبھی کسی مسئلے کا جواب دیتے وقت بطور مثال مذاق بھی کوئی بات کہی جا سکتی. پیغمبر نے کہا کہ اے عورت عجیب منت نے مانی کہ جو تجھ پر احسان کر کے خیریت سے تجھے پہنچا رہا اسی کی موت کی منت مان رہی. یہ تو خیر مذاق کا جملہ ہو. اس کے بعد پیغمبر نے جملہ کہا جو توضیح المسائل اور تمام فقہ کتابوں میں مسئلہ بن گیا. پیغمبر کہتے ہیں یاد رکھو تمہاری یہ منت شروع ہی سے غلط تھی, اس لیے کہ لا نظر فی معصیت اللہ, کوئی ایسی منت ہے نہیں جس میں گناہ ہو. گناہ کی منت اسلام میں نہیں چلتی. اگر کوئی آدمی کسی گناہ کی کام کی منت مانے وہ منت بالکل بیکار. اچھا اس جملے کا اس عورت سے تعلق نہیں, وہ تو پیغمبر ایک مسئلہ بتا رہے ہیں. اس کے بعد والا جملہ اس سے متعلق, لا نظر فی معصیت اللہ, خبردار ایسی منت نہ ماننا جو گناہ کی ہو, اور اگر مان بھی نہیں وہ منت تو بالکل بیکار, کافی نہیں آتی. یہ منت ماننا کہ مثلاً بلا کام ہو گیا تو ننگے پیر ایسے مقام سے گزریں گے کہ نامحرم دیکھ رہے ہیں, یہ منت معافی کی منت, نامحرم سے پیر چھپانا واجب, یا اسی قسم کی اور کوئی منت, آدھے دن کا روزہ رکھیں گے, اسلام میں آدھے دن کا کوئی روزہ نہیں ہوتا, یہ منت منت معافیت. یا جیسے مولا کے پاس اس عورت کی منت ہے کہ اس نے منت مانی کہ میرا بلا کام ہو گیا, تو اسلام میں تو یہ ہے کہ پیدل ہٹ کرو, اس نے اپنی عقل لڑائی اور منت مانی کہ پھر میں ہاتھوں کے بل سے حج کروں. میرے مولا نے کہا یہ منت بالکل لغو کر دے گا. تو ہر وہ منت کہ جس کا تعلق اللہ کی نافرمانی سے ہو, جس میں کوئی حرام ہو رہا وہ بیکار ہے. ہر وہ منت بیکار ہے کہ جس کے اندر کوئی بیکار کام کی منت مانی جا رہی. اور تیسرا اصول رسول دے رہے ہیں اس حدیث میں دو ہی جملے, لا نظر فی معصیت اللہ فلا تم نصیحا, اور یاد رکھو وہ منت بھی بیکار ہے جسے ہم اردو میں کہتے ہیں کہ حلوائی کی دکان پہ دادا کا فاتحہ, وہاں پہنچے آپ نے فاتحہ پڑھی اس کا ثواب میرے دادا ابا کو ملے, مال اس کا دکان اس کی اور ثواب ہم لوٹ کے لیے جا رہے ہیں. اس کو پیغمبر بتا رہے ہیں کہ لا نظر فی معصیت اللہ ولا ما ولا تم لطیفہ, اور ایسی چیز میں بھی منت نہیں ہوتی جس کی تو مالک نہیں, جو تیری چیز نہیں. فإنها ناقۃ من قبلی, یہ اونٹ تو میرا اونٹ, یہ میرے جانوروں میں سے, وہ جب چرا کے لے گئے تھے تو پیغمبر کا اونٹ, اونٹ پیغمبر کا ہے, اور سبا کرنے کی منت کی عورت مانگ رہی. پیغمبر نے کہا یہ منت نہیں چلے گی, منت وہ ہے کہ اپنا مال خرچ کرو, اپنی زحمت برداشت کرو, وہ منت کہ خیر کی ملکیت. لیکن پوری وضاحت لا تملک لینا فإنها ناقۃ من قبلی, میرے اونٹوں میں سے یہ اونٹ جس پہ تو کیسے منت مانگ سکتی, یہ منت اللہ کی آنکھوں بول نہیں. منت کے دو مسئلے ہیں, گناہ کی منت بالکل بیکار, کوئی ایسی منت کا تعلق نماز چھوڑنے سے ہو, روزہ ترک کرنے سے ہو, خمس نہ دینے سے ہو, حج پر نہ جانے سے ہو, گناہ کی کوئی بھی منت. اور کوئی ایسی منت جس کا تعلق اپنے مال سے نہ ہو, کسی غیر کے مال سے. تو ہمارے یہاں کی خواتین جو اکثر منت وہ مانتی جس میں پیسے شوہر کی جیب سے نکلنے والے, وہ شرن وہ منت باطل, اس میں گناہ تو نہیں لیکن منت شروع ہی سے غلط. یا ایسی منت مانتے کہ جس میں یہ ہو کہ ہمارا کام ہو گیا تو کسی اور کو کسی عمل پہ مجبور کریں گے, بیٹے کو فقیر بنایا جائے گا, بننا ہے تو خود فقیر بنے, لیکن اپنا منت اپنی اور اس کا تعلق کسی اور سے ہو, بوجھ کسی اور پہ ڈالا جائے, یہ منت اسلام میں منت ہی نہیں ہے, بالکل غلط ہے. اور اسی کے ساتھ اتفاق سے تاریخ کے آخر میں یہ دو مسئلے خود بخود آ گئے, شروع میں بھی کچھ مسئلے گزر گئے, آج کی گفتگو ہمارے اختتام کو پہنچی. تو آج کی گفتگو کا اہم پہلو یہ کہ پیغمبر اسلام ایسی کوئی رحمت اور معافی نہیں جس سے شروع میں تو افواہ ہو لیکن بعد میں اس کا نتیجہ اسلامی معاشرے کے لیے خطرناک نکلے, چاہے مکے سے آنے والا قاتل ہو اور چاہے مدینے کے قریب لوٹ مار کرنے والے لوگ. ویسے پیغمبر کے لیے ایک اونٹ دو اونٹ کیا حیثیت رکھتے ہیں, ان کے خاطر پیغمبر لشکر اسلام لے کے جائے, لیکن مسئلہ اصول کا اور مسئلہ مستقبل کا ہے. بس یہیں سے اسی واقعے کے دن ایک اور چیز کو بیان کرنا ضروری ہے, وہ 75ویں تقریر میں آ چکا, سلام کا قتل، سلام کا قتل، مگر ایک مرتبہ پھر اس کو دہرانا پڑے گا. اور یہاں سے انشاءاللہ اب جو ہماری آئندہ منگل کی تقریر ہوگی صلح حدیبیہ کا موضوع شروع ہوگا، کیونکہ اب بالکل ہم وہاں پہ پہنچ چکے ہیں. آخر میں پھر دو اعلانات کو دہرا دیا جائے. اس تقریر کا وقت 9:05 منگل کی رات یعنی شب بدھ منگل کا دن گزر گیا. اور دوسری بات یہ کہ اب ڈیڑھ گھنٹے کی مجلس فی الحال نہیں ہوگی، ڈیڑھ گھنٹے کی تقریر جب تک کہ سردیوں کا زمانہ چل رہا، انشاءاللہ ایک گھنٹہ یا 70 جیسے آج 72 کی تقریر ہوئی، اسی طرح سے یہ تقریر مکمل ہو جائے کرے گی. ہماری گفتگو اختتام کو پہنچی تو پروردگار واسطہ اسی رسول کا کہ جس کا ذکر ہم سب نے سنا اور ذکر کو انجام دیا گیا، ہمیں دنیا اور آخرت رسول والے رسول کے ماننے والوں اور ان کی مدد حاصل کرنے والوں میں قرار دے. ذکر رسول کا واسطہ پیغمبر کے تمام ماننے والوں کو جو پیغمبر اور ان کی حال کو مانتے ہیں، دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے نجات دلا. پروردگارہ جس طرح اللہ کے رسول اپنے زمانے کے ایسے ظالموں کو قتل کرنے کا حکم دیا اور ایسے ظالموں کے خلاف جہاد کیا، آج کی دنیا میں جہاں جہاں ایسے ظالم خصوصاً صدام ملعون ان سب کو نیست و نابود فرماؤ. پروردگارہ اسی ذکر رسول کا اور اس دین کا واسطہ جسے رسول نے کیا، اس کی حفاظت کی خاطر غیبت امام ہمارے جتنے علماء اور مجتہدین خصوصاً آیت اللہ خلی اور ان کے اہل ویال کی نگہبانی اور حفاظت فرماؤ، ہمارے جملہ مرحومین کی مغفرت فرماؤ، اور پیغمبر اسلام کی آخری اولاد فرزند آخری اور اپنی آخری حجت امام عصر و زمان کے ظہور میں تاجیل فرماؤ. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.